من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. سب مل کر اپنی زبانوں کو، اپنے قلوب کو اور اپنی سماعتوں کو نبی کریم اور ان کی آل پر درود کے ذریعے سے منور فرمائیے. صلوات بر محمد و آل محمد. تمام شہدائے اسلام، طول تاریخ کے عظیم شہداء، قیام پاکستان سے لے کر اب تک کے شہداء، خصوصاً اس سرزمین میں، کراچی کی سرزمین میں، جن قیمتی ترین ہستیوں نے اپنا لہو دے کر اس ملک کی آبیاری کی اور اس ملک سے فتنوں کو مٹانے میں اور فتنہ گروں کے چہروں سے نقاب لوچ کر دنیا کو ان کے چہرے دکھانے میں رول ادا کیا، جن شہیدوں کی تصویریں پیچھے لگی ہیں، جن شہیدوں کا اب تک تذکرہ ہو چکا اور جن شہیدوں کو اب تک بلا دیا گیا ہے، سب کے ایصال ثواب بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یہ اتنا بڑا مجمع، صلوات کی آواز سٹیج تک نہیں پہنچ پا رہی. قرآن کریم ہمیں متوجہ کرتا ہے، من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے ایسے غیرت مند، باہمیت اور مرد مؤمن، مرد مؤمن ایسے گزرے ہیں کہ صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، کہ انہوں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دکھایا. شہید سبط جعفر انہی میں سے ہے، شہید آفتاب حیدر انہی میں سے ہے، شہید سعید حیدر انہی میں سے ہے، شہید حسینی انہی میں سے ہے، شہید ڈاکٹر انہی میں سے ہے. جتنے بھی ہمارے عظیم المرتبت شہداء ہیں انہی میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ آیت کہہ رہی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ. گزر گئے، لیکن کیا جو لوگ باقی ہیں ان کے لیے کوئی پیغام بھی دے گئے؟ آج آپ شہداء کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے بھی اور شہیدوں کے پاکیزہ لہو سے تجدید عہد کے لیے بھی اس گراؤنڈ میں جمع ہے. جو گزر گئے انہوں نے اپنی تمام مجبوریوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنے ہدف، اپنے مقصد، اپنے دین، اپنے وطن، اپنی قوم اور اپنے فرزندوں کے لیے جان جان آفری کے سپرد کر دی اور سرخ لہو کا لباس پہن کر کربلائیوں کے صف میں وہ شامل ہو گئے، یہ اعلان کر کے کہ ہمارا چونکہ ہم حق پرست ہیں، چونکہ ہم حق جو ہیں، چونکہ ہم حق پر چلنے والے ہیں، اس لیے شہادت سے کم کوئی موت ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ لہذا اپنے اس آرزو تک وہ پہنچ رہے ہیں۔ اب ہماری باری ہے، ہم دیکھیں کہ کیا ہم اپنے ان شہیدوں کے رستے پر قائم، دائم اور استقامت کے ساتھ پابرکاب ہیں یا نہیں ہیں۔ شہید کوئی معمولی درجہ تو نہیں ہے، شہید کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے۔ عام طور پر شہید کا لفظ مقدس ہو گیا ہے اور ہر مکتب، ہر دین اور دین اور آئیڈیالوجی سے محروم لوگ بھی اپنے مقدس لوگوں کی اس طرح سے موت کو شہید کا نام دیتے ہیں، لیکن اسلام اور مکتب اہل البیت نے شہادت اور شہید کا جو مقام پیش کیا ہے وہ صرف تجلیل اور احترام کے لیے نہیں ہے، بلکہ کچھ کائناتی حقائق ہیں جنہیں اس مکتب نے پیش کیا ہے۔ دوسرے اقوام اور قوموں کی طرح سے ان کے مادی مقاصد کے لیے مرنے والوں کو شہید کہہ کر پھول کا چڑھاوا چڑھانا کافی نہیں ہے مکتب تشیع میں۔ مکتب تشیع اور مکتب اسلام میں شہید کون ہے؟ وہ ہے جو اپنے رب کی رضا کے لیے، رب کے دیے ہوئے اصولوں کے احیاء کے لیے، رب کے بتائے ہوئے رستوں پر خود چلنے اور دوسروں کو چلانے کے لیے اس طرح سے جد و جہد کرے کہ اس کی جد و جہد باطل پرست قوتوں کے لیے ایسا چیلنج بن جائے کہ اللہ کے مقابلے میں اٹھنے والی قوتوں کو اس کی حیات ناگوار ہو اور اس کی موت میں وہ اپنی کامیابی دیکھیں، اور اس طرح سے وہ ایسے افراد کو قتل کریں جو لوگ اس طرح سے معاشرے پر اثر ڈال کر، معاشرے کو متاثر کر کے، معاشرے کی ضمیروں کو جھنجھوڑ کر، معاشرے کے ضمیر کو بیدار کر کے اپنی جان سے گزر جاتے ہیں، ان کو خدا کہتا ہے کہ یہ حقیقی شہید ہیں۔ ہمارے شہداء ایسے ہی تھے۔ لہذا شہید جب گزر جاتا ہے تو اپنے لہو کا تحفہ دے کر جاتا ہے، وہ خود بھی اثر رکھتا ہے اور اس کا لہو بھی اثر دکھاتا ہے۔ استاد شہید آیت اللہ مرتضی مطہری کے بقول، شہید کا لہو مردہ معاشرے کے مردہ پیکر اور مردہ بدنوں میں خون کی وہ روانی ہے کہ اس شہید کا لہو جب گرتا ہے تو پھر مردہ معاشروں کے لوگ، بستے والے لوگوں کو بیدار بھی کر دیتا ہے۔ کربلا میں لوگ شہید ہوئے، کربلائی شہداء کے اس لہو نے آج تک اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ پاکستان کے اندر بھی شہید عارف الحسینی شہید ہوئے، لیکن ان کی شہادت نے ہر جوان اور ہر معرفت انسان کے دل میں ایک تڑپ پیدا کر دی، امنگ پیدا کر دی، آرزو پیدا کر دی، جرأت پیدا کر دی، اور اسی उमंग आरजू और जुरअत का नतीजा यह है कि उनकी शहादत के दो दहाइयों के बाद वही बच्चे वही नौजवान जिन्होंने उनसे सीखा था आज मकतबे तशय्यों की एक बहुत बड़ी ताकत की सूरत में मजलिसे वहदते मुस्लिमीन के पेकर में इस माशरे में जलवागर है और इस वक्त अंदर के इस्तेमार और खारजी इस्तेमार की आंखों का कांटा बना हुआ है। ये उसी खून की तासीर है, ये उसी खून की तासीर है।
दोनों हाथों को बुलंद करके लब्बैक या हुसैन,
शहीद का खून दो तरह के असर रखता है, एक उसकी जाती जिंदगी का असर और दूसरा इज्तमा और माशरे पर असर। उसकी जाती जिंदगी उस शहादत के लम्हे से लेकर वो अल्लाह का महबूब बन जाता है, अली का महबूब बन जाता है, फातिमतुज जहरा का महबूब बन जाता है, पंजतन और आइमये अथार का महबूब बन जाता है। उसके जिस्म का पहला कतरा खून जब जमीन पर गिरता है तो वहीं से उसकी बख्शिश का आगाज हो जाता है। और जब यही शहीद, मजमूल बयान की रिवायत है कि यही जिंदा शहीद जब आलम महशर में बहश्त के दरवाजे पर खड़ा होता है तो तब तक बहश्त में दाखिल नहीं होता जब तक अल्लाह से यह वादा लेता है कि अपने साथ 70,000 लोगों को लेकर बहश्त में दाखिल हो। पहले 70,000 लोगों को बहश्त में भेजता है और उसके बाद खुद दाखिल होता है। यह उस शहीद की जाती जिंदगी का असर है, उसके दोस्तों पर असर है, उसके दोस्तों को फायदा, उसके अजीजों को फायदा, उसके माशरे को फायदा। और दूसरी तरफ इसी शहीद का खून माशरे के अंदर शहादत परवरी करता है और परवरिश देता है मुस्तकबल के शहीदों को। मौत का खौफ शहीद दूर कर देता है। जब अपनी आंखों से मौत की आंखों में आंखें डालकर ललकारता है, गोली सीने पर खाता है, गिरता है, लेकिन उसकी जबान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और या अली निकलता है तो उसको देखकर बाकी लोगों के अंदर भी जामे शहादत का शोक पैदा होता है। ये शहीद की जिंदगी का इज्तमाई असर है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता इन दहाइयों में कितनी शहादतें हुई। बारा चिनार में गुज़श्ता 5 सालों में जो वहां पर मुहासरा रहा, उस मुहासरे में 1800 से ज्यादा लोग शहीद हुए, 1800 और 5000 से ज्यादा लोग मजरूह। लेकिन इन शहादतों ने उस कौम के कदमों को बहुत ज्यादा मजबूत भी कर दिया और उनके अजम को रासख्तर भी कर दिया। यानी ये शहादत सिर्फ कत्ल हो जाना नहीं है, ये शहादत जीने का सलीका सिखाती है, ये शहादत हिम्मत में इजाफा करती है, हौसला देती है। और जो सबसे अहम इसका फायदा है वो ये है कि अपनी कौम को बताती है कि मौत तो आनी ही आनी है, कहीं पर एक्सीडेंट में मरना, कहीं पर बीमारी के आलम में मरना, कहीं पर किसी और वजह से मरना, और उसके मुकाबले में शहादत की मौत को रखो तो शहादत कहां और बाकी अमवात कहां। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने शहादत सिर्फ अपने औलिया के लिए मखसूस कर दी है, शहादत को कर दिया है। ये मौत सिर्फ और सिर्फ औलियाए इलाही के लिए है, मुहिब्बाने खुदा के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला शहादत के लिए अफराद का इंतखाब करता है और आज का ये इज्तमा उन्हीं शहादतों के लिए खिराज तहसीन और उन शहीदों की बारगाह में سر جھکانے کے لیے اور ان شہیدوں کے خون پاکیزہ سے عہد کے لیے ہے۔ اس شہادت کا جو مؤثر ترین فائدہ ہے وہ قوم کی بیداری ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی کی قوم شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے رات کے اس پہر اس گراؤنڈ میں موجود ہے۔ یہ اس شہید کے خون کا اثر ہے۔ لیکن یاد رکھو جب تک اجتماعی اس بیداری کو جہت نہ دیا جائے، رخ نہ دیا جائے، منزل کا تعین نہ ہو، اس وقت تک کما حقہو شہید کے خون کا استفادہ نہیں ہو سکتا۔ شہیدوں کے خون نے ہماری عوام کو، ہماری قوم کو میدان میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ آج کی قوم 4 سال 5 سال پرانی قوم نہیں ہے۔ آج کے مکتبے علی کے ماننے والے 5 سال پہلے والی ذہنیت نہیں رکھتے۔ آج اس قوم کو مرنے کا سلیقہ بھی آ گیا ہے اور جینے کا طریقہ بھی آ گیا ہے۔ آج اس قوم نے جان لیا ہے کہ شہادت کی اسی موت میں قوم کی حیات چھتی ہوئی ہے۔ اس قوم نے جان لیا ہے کہ اسی شہادت نے ہمیں متحد بھی کیا ہے، ہمیں مجتمع بھی کیا ہے، اور ہمیں قوت و قدرت بھی دی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں موت کمزوری نہیں ہے، اللہ کی راہ میں موت پسپائی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں موت شکست نہیں ہے۔ اگر یہ موت شکست ہوتی تو کربلا میں حسین کو آپ فاتح نہ کہتے، حسین فاتح ہے۔ اور اگر حسین فاتح ہے تو پھر آج کی حسینی قوم بھی فاتح ہے، اس لیے کہ اس قوم نے اپنی شہادتوں کے ذریعے سے اپنی منزل کو پہچان لیا ہے۔ اب یہ قوم ہر ایرے غیرے کے پیچھے چلنے والی قوم نہیں ہے۔ اب یہ قوم اپنی شناخت چھپانے والی قوم نہیں ہے۔ اب یہ قوم اپنے گھروں میں دبک کر کل کا انتظار کرنے والی قوم نہیں ہے۔ یہ وہ قوم بن چکی ہے جس نے اپنے مستقبل کے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لے لیے ہیں۔ یہ وہ قوم بن چکی ہے جس نے سامراجی ایجنٹوں کو للکارا ہے۔ یہ وہ قوم بن چکی ہے جس نے اپنے ملک کے مقتدر لوگوں کا جینا حرام کر کے بتا دیا ہے کہ مکتب تشیع کے ماننے والے اگر پرسکون ہوں گے تو ملک قائم رہے گا۔ اس
نہیں، ایسے نہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یکجان ہو کر لبیک یا حسین۔
سیاست، انتخابات، الیکشن دینی جماعتوں کی زندگی کا ہدف نہیں ہوتے، یہ وسیلے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے بلند اور پاکیزہ اہداف تک پہنچتے ہیں۔ ہمارا ہدف کیا ہے؟ اسلام کی سربلندی۔ ہمارا ہدف کیا ہے؟ کرپٹ نظام کا خاتمہ۔ ہمارا ہدف کیا ہے؟ کرپشن کا خاتمہ۔ ہمارا ہدف کیا ہے؟ ملک دشمن عناصر کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے انہیں ناکام کرنا۔ ہمارا ہدف کیا ہے؟ بیرونی دشمنوں کی ہمارے ملک کے اندر مداخلتوں کا رستہ روک کر اپنی قوم کو بیرونی ان قوتوں کی غلامی سے نجات دلانا۔ 63 سال پہلے انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی، لیکن اس کے بعد کچھ اور آقاؤں کی غلامی میں ہم چلے گئے، اور آج بظاہر ہمارے حکمران ہمارے اپنے معاشرے کے لوگ ہیں، لیکن ان کی تارے، ان کی ڈورے بیرون ملک سات سمندر پار اور کچھ خلیجی ریاستوں میں موجود خدا دشمن قوتوں کی آغوش اور ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کی ہر وابستگی ختم ہو جائے ایک وابستگی کے علاوہ, اور وہ ہے اس خاک سے وابستگی اور اپنے دین اور اپنے اللہ سے وابستگی. ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہماری قوم انگریزوں کی غلام رہے, نہ امریکیوں کی غلامی کرے, نہ بعض نام نہاد اسلامی روپ دھارے ہوئے انگریزوں کے پسترین غلام عربوں کی غلامی کرے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی اور کی غلامی کرے. ہم نبی کریم کے غلام ہیں, ہم اہل البیت کے غلام ہیں, ہم قرآن کے غلام ہیں, ہم اللہ کے غلام ہیں. یہی غلامی ہمارا سرمایہ ہے. اور اگر کسی انسان کسی اور قوم کی غلامی کرنی ہو تو یہ ننگ ہے اور آر ہے. اور ہماری خواہش ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو اس ننگ و آر سے نجات دلا کر ایک سربلند با ہمت اور مقتدر قوم کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کر کے بتا دیں کہ یہ ہے پاکستانی بیدار قوم. ہمیں من حیث القوم غلام بنانے کے لیے انگریزوں نے بھی, امریکیوں نے بھی, ویسٹرن دیگر کنٹریز نے بھی اور عربوں نے بھی سازش کی, ہمارے اندر فرقواریت پھیلائی. ہمارے اندر ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے اسی شہر کے اندر لسانیت کس عروج تک پہنچ گئی تھی, کس طرح سے قومیتوں کو لڑایا جا رہا تھا. پھر فرقواریت کی لڑائی شروع ہوئی, فرقوارانہ لڑائیاں شروع ہوئی. کیوں؟ تاکہ پاکستانی مسلمان مسلمان نہ بن سکے. وہ پنجابی بنے, مہاجر بنے, پشتون بنے, بلوچ بنے, شیعہ بنے, سنی بنے, بریلوی بنے, دیوبندی بنے, اہل حدیث بنے, نہ پاکستانی بنے اور نہ مسلمان بنے. دشمن نے یہی چاہا اور یہی کیا, اور مجلس وحدت مسلمین ان دشمنوں کے ان ناپاک عزائم کے مقابلے میں ایک پاکستانی قوم اور ایک مسلمان قوم کی تشکیل کے لیے اٹھی ہے. یہ جو کرپٹ نظام ہے, اس نظام میں حاکم لوگ, آپ کی بیوروکریسی, سول بیوروکریسی بھی, باوردی بیوروکریسی بھی, جہاں جہاں اسٹیبلشمنٹ کی قوتیں موجود ہیں وہ بھی کہاں سے تربیت پاتی ہیں, کہاں سے ان کو گائیڈ لائن دی جاتی ہے, کہاں سے ان کی ڈوریں ہلائی جاتی ہیں, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی تنخواہیں لیتے ہیں, وہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں, اپنے بچوں کو ویسٹرن یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں, ان کو دیسی انگریز بنا دیتے ہیں, اور اپنا سارا بینک بیلنس باہر کے ممالک میں منتقل کر دیتے ہیں, اور ریٹائرمنٹ کے بعد باہر جا کے رہنے لگتے ہیں. اور آفات اور مصیبتوں کے لیے یہی قوم رہ جاتی ہے جس نے اسی سرزمین سے جنم لیا اور اسی سرزمین میں جس نے مرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کرپٹ نظام کا خاتمہ ہو, اور اس کرپٹ نظام کا خاتمہ تبھی ہو سکتا ہے جب اتحاد امت بھی ہو اور وحدت ملی بھی جنم لے. پاکستانی قوم پاکستانی قوم بنے, اور فرقوں کے درمیان اختلافات کو ہم ان کی قوت میں تبدیل کر کے, ان کے اتحاد میں تبدیل کر کے, ان کی اجتماعی قوت سے اپنے دشمنوں کو شکست دیں. اسی لیے ان انتخابات میں مجلس وحدت مسلمین کی کوشش رہی اور اب بھی ہے کہ تمام ان جماعتوں سے جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں, جو وحدت امت کے خیر خواہ ہیں, جو چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں, لیکن اس ملک کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ان کا دل دھڑکتا بھی ہے اور درد مند بھی ہے, ایسی قوتوں کو قریب تر کیا جائے. اور ان شدت پسندوں کے مقابلے میں جنہوں نے گزشتہ ان تین دہائیوں میں پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کر دیا, اور اب بھی وہ شدت پسند سیاسی جماعتوں کے پرچم کے سائے میں اور باہر کے ممالک کے ایجنڈے پر 187 ارب روپے کی ایڈ کے ساتھ دوبارہ میدان سیاست میں داخل ہو چکے ہیں، تاکہ اس قوم کو انتشار کا شکار کر کے ملک کو شدت پسندوں کے حوالے کیا جا سکے۔ ہم چاہیں گے کہ ان الیکشنز کے ذریعے سے شدت پسندوں کا راستہ روکا جائے، امن پسند سامنے آئے، وطن دوست قوتیں سامنے آئیں، محب دین اور محب اسلام قوتیں سامنے آئیں۔ ان قوتوں کی آمد سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ملک مضبوط ہوگا، اور اگر اس نہج پر، اس رخ پر ہم حرکت نہیں کرتے تو نتیجہ کیا ہے؟ ملک پورے کا پورا شدت پسندوں کے، دہشت گردوں کے اور ٹارگٹ کلرز کے اور ان کی سرپرستی کرنے والی کلین شیو طالبان کے ہاتھوں میں یہ ملک چلا جائے گا۔ چاہے وہ جماعتیں فاشسٹ، نیشنلسٹ، قوم پرست اور لسانیت کا شکار جماعتیں ہوں، چاہے وہ دین کے نام پر دین کی دھجیاں اڑانے والی جماعتیں ہوں، اس ملک کو تباہی کی طرف لے جانے میں سب کا برابر کا ہاتھ رہا۔ اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہ قوتیں جن کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے آلودہ نہیں ہیں، جو اس ملک کو تباہی کی طرف لے جانے میں ان دہشت گردوں کے ہم سفر نہیں تھے، ان کی تقویت ہو۔ اس لیے اگر مجلس وحدت مسلمین نے ان الیکشنز میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ایک پرامن جدوجہد کا آغاز کیا ہے، تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ الیکشن میں جیت کر اسمبلیوں میں پہنچا جائے، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کو بچانا اور پاکستان کو معتدل قوتوں کے حوالے کرنا بھی ہے، اور یہی ہدف ایک سچے پاکستانی کا ہونا چاہیے۔ صالح افراد چاہے کسی بھی جماعت میں ہو، ہماری پہلی ترجیح ہے کہ صالح افراد کے حوالے اس ملک کو کیا جائے، کرپٹ عناصر کے نہیں، جو ایک سے بڑھ کر ایک کرپٹ رہے اور کرپشن میں ملوث رہے۔ اب تک یہ جو جماعتیں ہیں، سیاسی جو نام نہاد بڑی جماعتیں ہیں، ان میں سے کون سی جماعت ایسی ہے جو بینک ڈیفالٹر نہیں تھے؟ کون سے ایسے جنہوں نے اربوں روپے لے کر معاف نہ کروائے ہو؟ وہ اربوں روپے ان کے باپ داداؤں کے تو نہیں تھے، اسی قوم کے پیسے تھے، لیکن اس قوم کے پیسوں پر اپنے محل بنانے والے آج قوم کو پھر دھوکہ دینے کے لیے میدان سیاست میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، چاہے ہم شیعہ ہوں، چاہے سنی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، یا کسی اور مکتب فکر سے تعلق ہو ہمارا، ہم چاہے مہاجر ہوں، چاہے کسی اور زبان کے بولنے والے ہوں، من حیث پاکستانی اور من حیث مسلمان، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ملک کو بچانے کے لیے ایسے عناصر کے چہروں سے نقاب الٹ کر معاشرے کے سامنے ان کو پیش بھی کریں، اور اپنی حمیت اور ولولے کے ذریعے سے ان قوتوں کے استحکام اور قدرت نمائی کا باعث بھی بنے جو اس پاکستان کے بنانے والے بھی تھے اور بچا بھی وہی سکتے ہیں۔ اور اس فہرست میں اگر آپ دیکھیں گے تو مکتب اہل البیت کے ماننے والے گزشتہ 63 سالوں میں صفحے اول میں رہے، جنہوں نے اس ملک کو بنایا بھی، جنہوں نے اس ملک کی جنگیں بھی لڑی، اور آج بھی طالبانائزیشن کے خلاف، شدت پسندی کے خلاف اگر فوج کا لباس پہن کر کوئی قوم لڑ رہی ہے تو وہاں پر آپ کو 75% اپنے ہی دوست، اپنے ہی بھائی اور اپنے ہی مکتب فکر کے جوان نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی قوم اس ملک کو بچا سکتی ہے تو اس قوم کا نام مکتب اہل البیت ہے، مکتب اہل البیت۔ تو یہ جو سیاست میں قدم رکھنے کا عمل ہے، اس کی بنیادی وجہ اور بنیادی ہدف یہ ہے کہ قوم کو بھی زندہ کیا جائے اور معاشرتی مسائل سے پوری طرح سے آگہی کے ساتھ ہر معاملے میں اپنا سٹینڈ لے کر ہم بتا سکیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے خلاف جو بھی قدم اٹھے گا ہم سے متعلق ہوگا, اور ہم اجازت نہیں دیں گے کسی بھی دہشت گرد کو کہ اس ملک کو ترنوالا سمجھ کر دہشت گردوں کے حوالے کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.